بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اربابی نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ گرد و پیش کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور یہ پروگرام ہمارے ساتھی ہاشم علی نے ترتیب دیا ہے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد عشرہ فجر کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ یہ ایک سلسلے وار پروگرام ہے اور آج آپ اس کا نواں حصہ اور نویں قسط اس کی سماعت فرمائیں گے۔ عشرہ فجر کی مناسبت سے ترتیب دیے ہوئے خصوصی پروگرام کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آئینہ صحافت کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آس پاس۔ یہ پروگرام مشرق وسطیٰ کے گزشتہ ہفتے کے حالات سے متعلق ہوتا ہے، اور ہمارا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ۔ اقتصاد نامہ کے ساتھ ہی ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، خدا کی قسم، کوئی شخص بھی تب تک گناہ سے نجات پیدا نہیں کر سکتا جب تک وہ صریحاً اپنے گناہ کا اقرار نہ کر لے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، گرد و پیش کے آغاز میں سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر 340 جنگی اور لاجسٹک کشتیاں سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ایران کے صوبے قزوین میں مغربی ایشیا میں معیاری سی این جی اور آکسیجن سلینڈر بنانے والے سب سے بڑے کارخانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایٹمی معاہدہ ہو چکا ہے اور اب اس بارے میں کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ایران نے ہندوستان میں تباہ کن سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان پر ہندوستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اور راولپنڈی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر دوسرا ٹیسٹ میچ بھی جیت لیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر 340 جنگی اور لاجسٹک کشتیاں ایک خصوصی تقریب کے دوران سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے سپرد کر دی گئیں۔ سپاہ پاسداران کی بحریہ میں نئی جنگی اور لاجسٹک کشتیوں کی شمولیت کی تقریب بندر عباس کے نیول بیس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری، سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی، سپاہ پاسداران کی بحریہ کے کمانڈر علی رضا تنگسیری کے علاوہ دوسرے اعلی فوجی افسران اور سول عہدیدار بھی شریک تھے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اندرون ملک تیار کی جانے والی یہ جدید ترین جنگی کشتیاں مختلف قسم کے میزائل اور راکٹ چلانے کی توانائی رکھتی ہیں، اور انہیں لاجسٹک سپورٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہلکی اور تیز رفتار قسم کی یہ جنگی کشتیاں سپاہ پاسداران کی بحریہ کے مراکز میں وزارت دفاع کے ماہرین کے تعاون سے تیار کی گئی ہیں۔ اس موقع پر سپاہ پاسداران کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ایرانی عوام نے پابندیوں اور ان کے اثرات کو ناکام بنا دیا ہے اور ان پابندیوں کے بانیوں کو شکست دے دی ہے۔ ایران کے صوبے قزوین میں قائم ایران کے پہلے اور مغربی ایشیا میں معیاری سی این جی اور آکسیجن سلنڈر بنانے والے سب سے بڑے کارخانے کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جس میں سالانہ 2,50,000 یونٹ سی این جی تیار کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ ایران کی وزارت دفاع اور نجی شعبے کے تعاون سے قائم کیے جانے والے ایران کے پہلے اور مغربی ایشیا کے سب سے بڑے سی این جی اور آکسیجن سلنڈر تیار کرنے والے اس کارخانے کا افتتاح وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے خصوصی تقریب کے دوران کیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ یہ کارخانہ حساس دفاعی ٹیکنالوجی کو شہری مقاصد کے لیے کام میں لانے کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی صنعتوں اور خاص طور سے آٹو موبائل کی صنعت کو جب بھی وزارت دفاع کی حمایت کی ضرورت ہو، ہمارے ماہرین ان کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں تاکہ عالمی سامراجی نظام کی عائد کردہ پابندیوں کی دیوار کو منہدم اور قوم کے دشمنوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ ایران کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ مغربی ایشیا کے سب سے بڑے اور ایران کے پہلے سی این جی سلنڈر بنانے والے کارخانے کا افتتاح اسلامی انقلاب کے 40 سالہ ثمرات میں ایک زرنی باب کا اضافہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایٹمی معاہدہ ہو چکا ہے اور اب اس بارے میں کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے ایران کے ٹی وی چینل 2 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدے میں ایران نے صاف طور پر کہا تھا کہ وہ اس موضوع کے علاوہ کسی بھی دوسرے موضوع پر بات چیت نہیں کرے گا، اس لیے اب کسی بھی دیگر موضوع کے لیے جامع مشترکہ ایکشن پلان یا جے سی پی او اے کا باب بند ہو چکا ہے اور اب دوبارہ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے خارجہ پالیسی کے شعبے میں مختلف موضوعات اور ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ نے بلا جواز بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے خود بھی علیحدگی اختیار کی اور یورپی ممالک کو بھی اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ ابھی تک جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کہا کہ بائیڈن انتظامیہ اس وقت بے بنیاد اور کلی باتیں کر رہی ہے اور ابھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنے بیانات میں پائے جانے والے تضادات کی اصلاح کر لے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی فرما چکے ہیں کہ جامع ایٹمی معاہدے کے حوالے سے اگر کسی کو اپنا حق مانگنے کا حق ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران کے علاوہ کوئی اور فریق اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ معاہدے کے حوالے سے شرطوں کی بات کرے۔ واضح رہے کہ ایران نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنی ظالمانہ پابندیاں ختم کر دے اور بلا شرط معاہدے میں واپس لوٹ آئے تو ایران بھی ایٹمی معاہدے پر دوبارہ پوری طرح سے عمل کرنا شروع کر دے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران نے ہندوستان میں تباہ کن سیلاب میں ہونے والے جانی نقصان پر ہندوستانی حکومت اور عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ریاست اتراکھنڈ میں ہمالیائی گلیشیئر ٹوٹ جانے کے بعد آئے تباہ کن سیلاب پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے، ہندوستانی حکومت اور عوام خاص طور سے اس حادثے کا شکار ہونے والوں کے اہل خانہ اور لواحقین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ شمالی ہندوستان میں ہمالیائی گلیشیئر اور ڈیم ٹوٹنے کے بعد آنے والے تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں درجنوں گاؤں زیر آب آ گئے ہیں اور 150 کے قریب افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق ریاست اتراکھنڈ کے علاقے چمولی میں رشی گنگا ڈیم پروجیکٹ پر دریا میں گلیشیئر ٹوٹنے اور پہاڑیوں کا ملبہ گرنے سے خطرناک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ سیلاب میں درجنوں مکانات بہہ گئے ہیں اور دریا میں طغیانی سے رشی گنگا پاور پروجیکٹ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے دفاعی بجٹ کم کرنے پر وزیراعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں کسانوں اور جوانوں میں کسی کی کوئی فکر نہیں ہے اور وہ صرف اپنے 3-4 سرمایہ دار دوستوں کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں بجٹ بل پر تنقید کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حکومت نے دفاعی بجٹ میں کمی کر کے نہ صرف فوجیوں کو نظر انداز کیا ہے بلکہ ایسے جوانوں کی پینشن میں بھی کمی کی ہے جنہوں نے اپنی جوانی ملک کی خدمت میں لگا رکھی ہے۔ کانگریس میڈیا سیل کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجے والا نے بھی اس سلسلے میں وزیراعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب تک 210 کسان احتجاج کرتے ہوئے دم توڑ چکے ہیں لیکن وزیراعظم نریندر مودی کسانوں کے مطالبات تسلیم نہ کرنے کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ شمالی افغانستان کے صوبے فاریاب میں طالبان گروہ کے خلاف افغان فضائیہ کے حملے میں طالبان گروہ کے کم از کم 6 عناصر ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق افغان فوج کے ایک کمانڈر کا کہنا ہے کہ طالبان کے ٹھکانوں پر یہ حملے صوبے فاریاب میں قیصر اور شیریں تگاب نامی علاقوں میں کیے گئے جس میں طالبان گروہ کے 2 کنٹرول ٹاور اور اسلحہ اور گولہ بارود تباہ ہو گیا۔ صوبے فاریاب میں مزید علاقوں پر اپنا قبضہ کرنے کے لیے طالبان گروہ کی جاری کوششوں کے بعد افغان فضائیہ نے طالبان کے ان ٹھکانوں کو اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے اور ان علاقوں میں طالبان اور افغان سیکورٹی اہلکاروں میں جھڑپیں شدت اختیار کر گئی ہیں۔ افغان فضائیہ کی کارروائی پر طالبان گروہ کی جانب سے ابھی تک کسی بھی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی عدالت نے اپنے ملک کے معروف شہید شیعہ عالم دین آیت اللہ باقر النمر کے بھتیجے علی النمر کی سزائے موت کے فیصلے کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ العالم ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شہید آیت اللہ باقر النمر کے بھائی محمد النمر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق کیسوں کی سماعت کرنے والی ریاض کی اس عدالت نے سزائے موت کے خلاف کی جانے والی اپیل پر سماعت کرتے ہوئے علی النمر کی سزائے موت کے فیصلے کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ علی النمر کو آیت اللہ شیخ باقر النمر کی شہادت سے پہلے سن 2012 میں مشرقی صوبے القطیف کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں کیے جانے والے احتجاج میں شرکت کرنے پر حراست میں لے لیا گیا تھا اور پھر ان پر مختلف قسم کے جرائم من جملہ سعودی پولیس پر حملہ کرنے کی فرد جرم عائد کر دی گئی تھی۔ حالیہ مہینوں کے دوران سعودی سیکورٹی اہلکاروں نے شیخ نمر باقر النمر کے خاندان کے کئی افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کے معروف شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ باقر النمر کو جنوری سن 2016 میں سعودی حکومت پر تنقید کرنے کی بنا پر سزائے موت دے دی گئی تھی، جبکہ سعودی عرب کی آل سعود حکومت کے اس وحشیانہ اقدام کی عالمی سطح پر شدید مذمت کی گئی تھی۔ بدعنوانیوں کے مقدمات کا سامنا کرنے والے صہیونی حکومت کے وزیراعظم کی اسرائیلی عدالت میں پیشی کے موقع پر ان کے مخالفین نے مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرے کیے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیراعظم بن یامن نیتن یاہو پیر کو دوسری بار مالی بدعنوانیوں کے مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے مقبوضہ بیت المقدس کی ایک عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر عدالت کے باہر اور اس کے اطراف کی سڑکوں پر موجود مخالفین کی بڑی تعداد نے بن یامن نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق سینکڑوں سیکورٹی اہلکاروں نے عدالت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، جبکہ داخلی سلامتی ایجنسی شابک کے بھی درجنوں اہلکار بن یامن نیتن یاہو کی حفاظت کے لیے موقع پر موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی فوٹیج کے مطابق مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر نیتن یاہو کے لیے کرائم منسٹر جیسے القاب لکھے ہوئے تھے۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت کے باہر موجود مخالفین کی جانب سے لگائے جانے والے نیتن یاہو استعفی دو استعفی دو کے نعرے کمرے عدالت میں بھی سنائی دے رہے تھے۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر دوسرا ٹیسٹ میچ بھی جیت لیا ہے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کے پانچویں اور آخری دن پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 95 رنوں سے شکست دے کر دو ٹیسٹ میچ کی سیریز میں کلین سویپ کر دیا اور دونوں ہی ٹیسٹ میچ جیت لیے۔ کھیل کے آخری دن جنوبی افریقہ نے 127 رن ایک کھلاڑی آؤٹ سے اپنی بیٹنگ شروع کی تو اسی اسکور پر اس کا دوسرا وکٹ بھی گر گیا، جس کے بعد مہمان ٹیم کے وکٹ وقفے سے گرتے رہے اور پوری ٹیم 274 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 272 اور دوسری اننگز میں 298 رن بنائے، جبکہ جنوبی افریقہ نے پہلی اننگز میں 201 اور دوسری اننگز میں 274 رن بنائے۔ پاکستان کے بالر حسن نے میچ میں مجموعی طور پر 10 وکٹ حاصل کیے اور انہیں مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، خبریں اپنے سماعت فرمائے۔ پروگرام گرد و پیش کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اب ہمارے سیاسی انٹرویو کا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، ان سے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نواز۔
میرا سوال آپ سے یہ ہے، امریکہ کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں، کہ امریکی عوام کی اپنی حکومت اور سیاسی نظام سے مایوسی بڑھ رہی ہے، کیا یہ حقیقت ہے اور اس کے عالمی سطح پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، عالمی سطح پر اس وقت جو نظام رائج ہے یا جس کو ہم عالمی حکومتی یا عالمی سیاسی نظام کہتے ہیں، اس میں دو بڑی قوتیں کسی زمانے میں دو بڑے بلاک تھے، ایک کو ویسٹ کا بلاک اور ایک کو ایسٹ کا بلاک آپ کہیں، یا آپ امریکی بلاک اور سوویت یونین کا بلاک، یا دوسرے لفظوں میں کمیونزم اور کیپیٹلزم کے دو بلاک تھے۔ 90 کے عشرے کے بعد ایک بڑی عالمی سطح پہ تبدیلی آئی اور سوشلزم یا کمیونزم یا سوویت یونین جو ہے وہ اپنے اس نظام کو برقرار نہیں رکھ سکا اور خود سوویت یونین تقسیم در تقسیم ہو کے مختلف ریاستوں میں بدل گیا اور اس کی وہ سپر پاور ہونے کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اس کے جواب میں جو کمیونزم یا سرمایہ دارانہ کیپیٹلزم یا سرمایہ دارانہ جو نظام تھا وہ مزید قوت کے ساتھ سامنے آیا اور نیو ورلڈ آرڈر کی بات کی گئی کہ اب دنیا پہ ایک نیا عالمی نظام رائج کیا جائے گا اور اس میں امریکہ پوری دنیا پہ مسلط ہوگا اور یونی پولر سسٹم یعنی ایک قطبی نظام ہوگا، یعنی پوری دنیا پہ امریکہ کا تسلط ہوگا۔ اب یہاں سے جب امریکہ نے اپنے آپ کو واحد قوت اور واحد سپر پاور ہونے کا اعلان کیا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے ان کے زوال کا آغاز ہو گیا تھا کہ انہیں خود جیسے سوویت یونین کو احساس نہیں تھا کہ وہ اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے اور کچھ عرصے کے بعد خود آہستہ آہستہ وہ شکست و ریخت کا شکار ہوا اور اس کا شیرازہ بکھر گیا۔ حقیقت میں امریکہ بھی جب اس نے یہ اعلان کیا تو بظاہر وہ واحد سپر پاور تھا لیکن اندر سے اس کا کھوکھلا پن یا اس کے اندر سے جو زوال کا آغاز وہیں سے ہو گیا تھا اور اس نے اس کے بعد جو مختلف اقدامات کیے، چاہے وہ عالمی سطح پہ جنگوں کا آغاز ہے یا علاقائی سطح پہ بالخصوص مڈل ایسٹ کے اندر جو اس کی پالیسیاں رہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھی جائیں تو بظاہر یونی پاور بننے کے لیے جو اس نے اقدامات کیے وہ اس کے خلاف گئے اور وہی اس کی شکست کا باعث بھی بنے۔ یہ سلسلہ جاری رہا نوے کے عشرے سے لے کر ابھی تک کی ہم اگر بات کریں تو یہ ایک جو نقطۂ آغاز تھا وہ اس دور میں آ کے مزید کھل کے سامنے آ گیا ہے۔ بالخصوص دو ایسے بڑے واقعات ہیں یا جو وہ ایسے عوامل ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جو امریکی عوام میں بھی مایوسی کا باعث بنے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ اس وقت امریکی عوام کیوں مایوس ہیں، ایک تو عالمی سطح پہ ایک تجزیے تھے کہ امریکہ زوال کا شکار ہے اور بالآخر یہ سپر پاور بھی جو ہے وہ اس کو بھی سوویت یونین جیسے مستقبل یا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن امریکی عوام کے اندر یہ تاثر نہیں تھا، اور باہر بھی اگر تاثر تھا تو ایک محدود حلقے کے اندر، خواص کے اندر تھا۔ لیکن دو واقعات ایسے ہوئے ہیں پچھلے ایک دو سالوں میں کہ جس نے اس موضوع کو مزید واضح کر دیا ہے۔ امریکہ کے اس نظام کو جو دنیا کا بڑا مضبوط اور مثالی جمہوری نظام جس کو سمجھا جاتا تھا اور اس کے دعوے بھی کیے جاتے تھے، ایک اس نظام کے عنوان سے جو اس وقت بالخصوص ٹرمپ کے دور حکومت میں اور ٹرمپ کے دور حکومت کے خاتمے پہ جو بائیڈن کے انتخاب کے وقت جو سوالات اس امریکی نظام کے بارے میں اٹھے، ان سوالوں نے امریکی عوام کے اندر ایک تشویش کی جو ہے وہ لہر دوڑا دی ہے۔ اور دوسرا جو امریکہ جو اپنے اس نظام کو بہت پاورفل محسوس کرتا تھا، کرونا وائرس نے بھی اس کے بہت ساری کمزوریوں کو نمایاں کر دیا ہے۔ یعنی اس وقت اگر ان دو موضوعات کو کہ جو فوری ہیں اور عوام کے سامنے بھی ہیں، کوئی تھیوری والی بحث نہیں ہے، یہ وہ پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ جو عوام جن کو دیکھ رہی ہے، جن کو محسوس کر رہی ہے، تو ان کمزوریوں کو، ان مشکلات کو اور اس امریکہ کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے امریکن عوام میں یہ تشویش پیدا ہوئی ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ تیزی سے تنزل اور زوال کا شکار ہے۔ اب کرونا کے عنوان سے ہم مثال دے دیں کہ دنیا میں رول کرنے کا دعوے دار اگر کوئی ملک ہو اور وہ اس سطح پہ آ جائے کہ اس کو ایک وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی جو بنیادی وسائل چاہیے وہ اس کو میسر نہ ہو، اس کا پورے کا پورا میڈیکل سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آشکار ہو گیا، اور جس انداز سے اس وقت کرونا وائرس امریکہ کے اندر موجود ہے، اور شاید اگر ہم مبتلا ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد کو دیکھیں تو شاید امریکہ اس وقت سر فہرست نظر آتا ہے کہ اتنا مضبوط نظام ہونے کے باوجود، جو ان کا دعویٰ تھا اس کے باوجود یہ حالت ہے کہ اس وقت 28 ملین سے زیادہ جو ہے وہاں پہ کرونا میں مبتلا افراد موجود ہیں، اور تقریباً 5 لاکھ کے قریب، 4,80,000 ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ چند دن پہلے کا جو اعداد و شمار ہیں کہ 4,80,000 افراد جو ہیں وہ امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس کرونا کے جو اور بھی مرنے اور مبتلا ہونے کے علاوہ بھی جو افیکٹس ہیں وہ بھی امریکی معاشرے میں بڑے تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ وہاں پہ بے روزگاری کا مسئلہ جو ہے اس وقت وہ جسے کہتے ہیں پوری شدت سے موجود ہے، اور جابز نہ ہونے کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے جو معاشرے پہ دیگر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس میں بھوک افلاس ہے، جرائم میں اضافہ ہے، پھر باہمی کشیدگی ہے ریاستوں کے اندر، سٹیٹس کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے اس طرح کی کشیدگی ہے وہ بھی اپنے عروج پہ ہے، جو یقیناً نظر آنے والی ہے۔ تو اس کرونا نے بھی امریکہ کے حقیقی چہرے کو ایک لحاظ سے، یعنی اس کے جو اندر کی کمزوریاں ہیں اس کو برملا کر دیا۔ اور دوسرا ایشو کہ جو اس وقت عالمی سطح پہ بھی جس کو دیکھا جا سکتا ہے اور خود امریکی عوام بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں، وہ امریکہ کا وہ مضبوط بظاہر جمہوری نظام تھا کہ جس کا روب اور دبدبہ اتنا تھا کہ وہ دوسرے ممالک میں جا کے اپنی جمہوریت کو سامنے رکھ کے اس کی مثال پیش کر کے وہاں پہ مداخلت کا مرتکب ہوتا تھا۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود ایک امریکی ورکنگ پریزیڈنٹ، یعنی جب ڈونلڈ ٹرمپ خود وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، تو وہ اس نظام پہ کھل کے تنقید کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اس نظام کے اندر بہت سارے ایسے ویک پوائنٹس ہیں، اس کے اندر ایسے وہ بنیادی خامیاں ہیں کہ جو بنیادی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ یعنی وہ بنیادی طور پہ اپنے دفاع میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، اس نے وہ پورے نظام کو زیر سوال لے گیا۔ یعنی اس نے کہا کہ امریکہ کا جمہوری نظام ایسا نہیں ہے کہ جو ووٹ لے کے آئے گا وہ اس میں کامیاب ہوگا، بلکہ مخصوص کچھ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا جس کے لیے وہ ڈیپ اسٹیٹ کی اصطلاح استعمال ہوتی رہی کہ وہ ہے جو فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو صدر آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے، ووٹوں کے عنوان سے کہ بیلٹ باکس کے گم ہونے کا یا جو پوسٹل ووٹس تھے ان پہ جو اعتراض تھے یا اس طرح کی دوسری ریاستوں کے اندر جو انتخابی دھاندلیاں بقول ٹرمپ کے وہ جو سامنے آئی ہیں، تو اس سے یہ بھی پول کھل گیا کہ یہ جو پوری دنیا میں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیموکریسی کا چیمپئن مانتے ہیں، ان کا اپنا سسٹم جو ہے وہ اتنا کمزور اور ویک ہو چکا ہے کہ خود ایک ورکنگ پریزیڈنٹ بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اقتصادی مشکلات اپنی جگہ پہ ہیں، اقتصادی مشکلات کی اس روشنی میں جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ ملک اپنے اقتصادی پاور کی بنیاد پہ جو جس بنیاد پہ وہ رول کرنے کی خواہش رکھتا تھا یا جس کو بنیاد بنا کے وہ رول کرنا چاہ رہا تھا، تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو نہ سافٹ پاور کے لحاظ سے اور نہ ہارڈ پاور کے عنوان سے امریکہ اس سطح پہ ہے کہ دنیا پہ رول کر سکے یا وہ یونی پولر سسٹم لے کے آ سکے۔ لہذا یہ ساری چیزیں امریکی عوام بھی محسوس کر رہے ہیں، امریکی تھنک ٹینک بھی محسوس کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ مایوسی بڑھ رہی ہے۔
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس تفصیلی انٹرویو کے لیے۔ اور سامعین، اسی انٹرویو کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنا سیاسی تبصرہ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہبینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہبینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل یادوں کے جھروں کے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 20 بہمن، 25 جمادی الثانی اور 8 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ فروری سن 1742 کو سویڈن کے ماہر علم کیمیا کارل ولہم شیل پیدا ہوئے۔ غربت کے باوجود علم کیمیا سے بہت زیادہ دلچسپی کے باعث انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور 5 سال تک مسلسل مطالعہ اور تحقیقات کے بعد 1772 میں کلورین گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ولہم شیل کا سن 1786 میں انتقال ہو گیا۔ آٹھ فروری سن 1769 کو اٹلی کے مشہور شاعر لوئیجی لامبرتی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی کتابوں کی دکان تھی۔ لامبرتی مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد ادب کی جانب مائل ہوئے اور پھر انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فرانس میں گزارا۔ انقلاب فرانس کے زمانے میں وہ پیرس میں تھے اور سن 1812 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا دیوان سن 1822 میں شائع ہوا۔ آٹھ فروری سن 1903 کو عالم اسلام کے ایک بڑے سیاسی رہنما اور ملیشیا کے سابق وزیراعظم تنکو عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ وہ ملایا کی ایک چھوٹی سی ریاست قدھا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اس ریاست کے سلطان تھے۔ انہوں نے بینکاک اور پینانگ کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ یونائٹڈ ملایا نیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس تنظیم کی کوششوں سے 30 اگست سن 1957 کو ملایا آزاد ہو گیا اور تنکو عبد الرحمن اس نئی مملکت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 16 ستمبر سن 1963 کو ان کی کوششوں سے ملیشیا کا قیام عمل میں آیا۔ اپریل سن 1964 میں ملک کے پہلے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے بھاری اکثریت حاصل کی اور عبد الرحمن ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم منتخب کیے گئے۔ 30 اگست سن 1970 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر وہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے اور دسمبر سن 1973 میں اس عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ 6 دسمبر سن 1990 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پچیس جمادی الثانی سن 1306 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور مرجع دین آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ نے تمباکو اور اس کی مصنوعات کے حرام ہونے کا تاریخی فتویٰ دے کر ایران میں انگریزوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ ناصر الدین شاہ قاجار نے 50 سال کی مدت کے لیے ایران میں تمباکو کی کاشت، سگریٹ اور سگار وغیرہ تمباکو کی مصنوعات کی پیداوار اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی رجی کو دے دیا تھا، جس کے بعد ایرانیوں کو تمباکو کی کاشت اور کاروبار سے محروم کر دیا گیا۔ یہ معاہدہ ایران پر انگریزوں کے اقتصادی تسلط کے مترادف تھا، اسی لیے ایرانی عوام نے علماء کرام کی قیادت میں اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ تمباکو تحریک کے دوران مختلف شہروں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے، جن کو کچلنے کے لیے سرکاری عملے نے متعدد لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ آخر کار اس دور کے سب سے بڑے دینی رہنما آیت اللہ مرزا حسن شیرازی المعروف مرزا بزرگ نے ایک سطر پر مشتمل مختصر فتویٰ دیا جس میں تمباکو اور اس سے بننے والی مصنوعات کے استعمال کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ یہ فتویٰ اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ ایران میں برطانوی کمپنی ریجی کی تمام صنعتی اور کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئیں اور بالآخر ناصر الدین شاہ کو مجبوراً معاہدہ منسوخ کرنا پڑا۔ آٹھ فروری سن 1963 عیسوی کو عراق میں کرنل عبدالسلام عارف نے باس پارٹی کے افسروں کے ساتھ مل کر ایک خونریز فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت عراق کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کرنل عبدالسلام عارف نے عراقی فضائیہ کی مدد سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالکریم قاسم کی قیام گاہ پر بمباری کی اور انہیں گرفتار کر کے خود عراق کے صدر بن بیٹھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود عبدالکریم قاسم نے بھی سن 1958 میں عراق کے آخری بادشاہ شاہ فیصل کے خلاف فوجی بغاوت اور شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ کرنل عبدالسلام عارف سن 1966 میں ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف نے اقتدار سنبھال لیا۔ تاہم وہ بھی اپنے بھائی کے انجام سے دوچار ہوئے اور جلد ہی اقتدار پر صدام حسین کا قبضہ ہو گیا، جو سن 2003 میں امریکی فوج کے حملے تک جاری رہا۔ پچیس جمادی ثانی سن 1415 ہجری قمری کو بزرگ عالم دین آیت اللہ العظمیٰ محمد علی عراقی نے قم میں وفات پائی۔ انہوں نے 20 سال کی عمر سے جب عراق میں حوزہ علمیہ قائم ہوا تو 8 سال تک آیت اللہ العظمیٰ حائری سے قصبہ فیض کیا، اور حوزہ علمیہ قم کے قیام کے بعد آیت اللہ العظمیٰ حائری کے توسط سے قم چلے گئے اور خاص شخصیات میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ عراقی حوزہ علمیہ قم میں 35 سال تک تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، اور حوزے کی بہت سی بزرگ شخصیات نے آپ کے دروس سے استفادہ کیا۔ آیت اللہ خان ساری کی وفات کے بعد مدرسہ فیضیہ میں آپ نماز جماعت پڑھاتے تھے، اور آیت اللہ گل پائیگانی کی وفات کے بعد آپ کی مرجعیت شروع ہوئی۔ آیت اللہ عراقی نے 103 سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے روضہ مقدس میں دفن کیا گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آپ سماعت فرمائیے اشرہ فجر کی مناسبت سے ترتیب دیا ہوا ہمارا خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین، اشرہ فجر کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں ناہید انوری اور ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
جی ہاں سامعین، عشرہ فجر کے ایام چل رہے ہیں، میری طرف سے بھی مبارکباد قبول کیجیے۔ ایک دل ایک جان، ایک شجر ایک سمر۔
جاری سفر
تاریخ میں اسلامی تہذیب و تمدن نے ایسے ایسے عظیم اور ذہین دانشور پروان چڑھائے ہیں جنہوں نے مختلف علوم میں اپنی عظیم نگارشات، حساس نقش اور حیرت انگیز تاثیر یادگار چھوڑی ہے۔ درحقیقت اسلامی تہذیب و تمدن کا عروج ایسے نمایاں اور ممتاز دانشوروں کی کوششوں اور محنت کا مرہون منت ہے جو نئی داستانیں اور نئی تاریخ رقم کرتے ہیں، وہ دانشور جو صرف اپنے مفادات کے لیے کام نہیں کرتے۔ ایسی اہم اور برآوردہ شخصیات جنہیں عوامی خدمت کے احساس سے توانائی ملتی تھی اور حقیقت میں وہ خدمت کے بھوکے تھے، اقتدار کے بھوکے نہیں۔ ان میں سے بہت سے دانشوروں نے مختلف وجوہات کی بنا پر اعلیٰ انسان دوستانہ احساس کو اپنے آپ میں پروان چڑھایا اور دیانت کی بنیاد پر پورے وجود کے ساتھ خدمت کی لذت کو حاصل کیا۔ دینی انقلاب کی حیثیت سے ایران کے اسلامی انقلاب کی ایک خصوصیت بے شمار ذہین دانشوروں کی موجودگی ہے۔ اس انقلاب میں وقت کے ساتھ ساتھ ایسے ہی ممتاز اور ذہین دانشوروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
سامعین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے انہی اوائل کے دنوں میں اسلامی انقلاب کی پالیسی اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے افکار میں علم و دانش کی ترقی و پیش رفت کو اعلیٰ مقام حاصل تھا، کیونکہ یہ عظیم واقعہ ملت ایران کے ایک تاریخی مطالبے یعنی ترقی و پیش رفت تک رسائی کے مطالبے کو پورا کرنے کا آرزو مند تھا، اور اس مطالبے کو صرف علم و دانش پر انحصار کر کے ہی پورا کیا جا سکتا تھا۔ ایک طرف اسلامی انقلاب نے اپنی دینی شناخت قائم کر کے علم و دانش اور تعلیم کو، اور دوسری طرف حریت پسندی اور خود اعتمادی کو اپنے باوقار نظام کا جزو لا ینفق قرار دیا۔ علم کو فریضہ قرار دینا اور ادھر آزادی و خود مختاری اور ترقی و پیش رفت کے لیے علم کی ضرورت نے ایرانی معاشرے میں علم اور علمی ثقافت کے حصول کی مناسب زمین ہموار کر دی۔ یہ علم صرف سائنس اور ٹیکنالوجی تک محدود نہیں تھا، بلکہ علمی فروغ اور فوجی، ثقافتی، سیاسی اور سماجی اور بہت سے دیگر اہم شعبوں سمیت تمام میدانوں میں ذہین دانشوروں اور سائنسدانوں کی پرورش بھی اس میں شامل تھی۔ حضرت امام خمینی کے بعد رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے بھی ذہین دانشوروں کو معاشرے کے خوبصورت پھولوں سے تعبیر کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں ان کو معاشرے کا معنوی سرمایہ قرار دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ معنوی سرمایہ مادی سرمایہ سے نہیں تولا جا سکتا، بنابراین اس معنوی سرمایہ کی قدر و منزلت میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔
ابھی اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین نے 3 روزہ فتح کے نعرے کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیا اور ایران پر غیر مساوی 8 سالہ جنگ مسلط کر دی۔ اس جنگ کی ایک خاص بات ایسے بے شمار نوجوانوں کی شرکت تھی جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر اسکول اور یونیورسٹی چھوڑ کر محاذ جنگ کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ اس جنگ میں ایسے ایسے غیور نوجوان بھی شریک ہوئے جو ایمان، جہاد اور استقامت کے میدان میں اپنے آپ میں بے نظیر تھے۔ انہوں نے مسلط کردہ جنگ کے دوران علم و ایمان کو ایک ساتھ ملا کر کام کیا تاکہ ان کا ملک تمام تر پابندیوں اور مشکلات کے باوجود مشرق اور مغرب کے حمایت یافتہ صدام کے لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ انہی برسوں میں یونیورسٹی کے ذہین اور ممتاز افراد نے ملک کو خود کفیل بنانے کے لیے جد و جہد کی راہ اختیار کر لی تھی۔ جنگ کے بعد بھی انقلاب کے ایک ایک حساس دن میں ایرانی نوجوانوں نے رہبر انقلاب کے ساتھ قلبی لگاؤ اور رہبر انقلاب پر اعتماد اور اپنی توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ترقی و پیش رفت کے مراحل طے کیے اور اسلامی نظام کو مشکل راستوں سے صحیح و سالم نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ انقلابی نظام کے سائے میں ایرانی ممتاز دانشوروں کا تعلق صرف ٹیکنالوجی کے پہلوؤں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ثقافتی اور سماجی ترقی و پیش رفت کے بہت سے چراغ روشن ہوئے ہیں۔
ممتاز دانشوروں کا شمار معاشرے کے تاریخ سازوں میں ہوتا ہے اور معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تبدیلی اور یہ تغیرات چاہے سیاسی نوعیت کے ہوں یا علم و دانش کے دائرے میں ہوں، ان دانشوروں کا کردار ناقابل انکار ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے ممتاز دانشوروں کے لیے کام کرنے والا کوئی ادارہ نہیں تھا۔ اسلامی انقلاب کے بعد خاص طور سے پچھلے 2 عشروں کے دوران رہبر انقلاب اسلامی نے ان کی ترقی و پیش رفت اور فروغ و حمایت جیسے بہت سے اقدامات انجام دیے ہیں اور اس سلسلے میں ایک ادارہ بھی قائم کیا ہے۔ نیز 2007 میں ایک فاؤنڈیشن کا قیام بھی اسی سلسلے میں عمل میں آیا۔
رہبر انقلاب اسلامی نے ملک کے ممتاز اور ذہین دانشور کا مؤثر کام علم و دانش کی عالمی حدود کو توڑنے میں کردار ادا کرنا بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج علم انسانی سطح پر، ملکی سطح پر نہیں، مقررہ حدود پر واقع ہے۔ ہم ان حدود کو توڑ کر آگے بڑھنے اور حدود کو وسیع کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حدود کو توڑیں اور علم و دانش کو وسعت دیں۔ میں جو ممتاز دانشوروں کے احترام اور ان کی اہمیت کا قائل ہوں، اس کی یہی وجہ ہے۔ ہمارے ممتاز دانشور زندگی کے حالات میں بھی، منصوبہ بندی میں بھی، ملک کی ترقی و پیش رفت میں بھی اور انسانی ترقی میں بھی مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر سال ممتاز علمی دانشوروں کے ساتھ 10 سے زیادہ عام نشستیں اور ہفتے وار ملاقاتیں رہبر انقلاب اسلامی کی نظر میں علمی ترقی و پیش رفت کی اہمیت کی غماز ہیں۔
ہمیں جو کفر درو، ہمیں جو ظلم ستم، چہرے مردم شار، ہمیں ہی آیه غم۔
اللہ اللہ تو بناهی برزیفن یا اللہ،
قصر و قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر همه در بند و زبون، حقشان قسمت گرد، پرچشان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین۔
الله الله تو بناهی برزیر من یا الله،
در جواب یک ندا خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رزم بپوش،
روز قیام است و جهان کشتن دیو بددهان، رسالت محمد است هر دو جهان امن و امان۔
جی ہاں، انقلاب اسلامی سے پہلے جاری ہونے والی اعداد و شمار کے مطابق ایران میں کوئی ممتاز دانشور نہیں تھا، لیکن 2016 میں ویب آف سائنس نامی ایک معتبر بین الاقوامی ویب سائٹ کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق ایران میں 208 ممتاز سائنس داں ہیں، اور دنیا کے ممتاز سائنس دانوں میں 1% ایرانی ہیں۔ گزشتہ برسوں میں اسٹیم سیل، نینو انجینئرنگ اور ایٹمی ٹیکنالوجی سمیت مختلف علمی شعبوں میں جوان سائنسدانوں نے ایجادات اور کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ ان کی صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
پچھلے برسوں میں دشمنان انقلاب، خاص طور سے امریکہ نے ایران کی علمی و سائنسی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی ہے۔ ان دشمنوں نے ایران کے خلاف سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلق پابندیوں سمیت دباؤ کے مختلف حربے استعمال کیے تاکہ اس طرح ایران کو الگ تھلگ کر سکیں اور ایران سے اس کی خود مختاری چھین لیں۔ ایرانی ممتاز علمی و سائنسی شخصیات کے سامنے اپنی راہ پر گامزن رہنے کے سلسلے میں پابندیوں کی شکل میں بہت بڑا چیلنج تھا، اور آئے دن پابندیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، جو واقعا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہیرے کو اپنی چمک دکھانے کا موقع مل گیا۔ اسی طرح جس طرح اگر جنگ نہیں ہوتی تو کاظمی جیسے اور سلیمانی جیسے اور انہی کی طرح کے بہت سے دیگر ہیرو اور ماہر کمانڈروں کی شناخت نہیں ہو پاتی۔
تسلط پسند نظام دنیا کی حریت پسند اقوام کے ہاتھ سے اس عظیم سرمایہ کو ہمیشہ چھیننے کے در پہ رہا ہے، تاکہ سرمایہ سے خود استفادہ کرے اور اقوام کو اپنا محتاج بنا دے۔ آج بھی انقلاب کے دشمن ایٹمی سائنس دانوں اور فوجی ماہرین کو اپنا نشانہ بنا کر ایران کے اسلامی انقلاب کی راہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی جیسی فوجی شخصیت اور سائنسی شخصیت، شہید محسن فخری زادے جیسے سائنس دانوں کو نشانہ بنانے کا مقصد بھی اسلامی انقلاب کی راہ کو روکنا ہے، لیکن ان تمام سازشوں اور پابندیوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران ترقی اور پیش رفت کی اپنی راہ پر کامیابی کے ساتھ گامزن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ترقی یافتہ ممالک پر انحصار کیے بغیر اور ان کی مدد کے بغیر اپنے بل بوتے پر یہ ترقی اور پیش رفت حاصل کر رہا ہے۔
ابھی آپ سامعین اشرہ فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامن، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. روزنامہ کیہان کی سرخی ہے کہ پابندیوں کا خاتمہ اور اس کی سچائی کی تحقیق، جے سی پی او اے کی ذمہ داریوں پر ایران کے عمل کی شرط، قائد انقلاب اسلامی. قائد انقلاب اسلامی اور مسلح افواج کے سپریم کمانڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے گزشتہ روز فضائیہ کے اعلی عہدیداروں سے ایک ملاقات میں اسلامی انقلاب کے وقت کے فضائیہ کے عہدیداروں کی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کو ایک بےحد اہم اور حیرت انگیز واقعہ، اسلامی انقلاب کی کامیابی کا ایک اہم عنصر اور اسی طرح امریکی اندازوں کی غلطی کا ثبوت قرار دیا، اور فرمایا کہ انقلاب کی تیز رفتاری کو قائم رکھنے کے لیے عوامی کردار، سائے پہم، خاص طور سے عہدیداروں کے درمیان اتحاد، خدا کے وعدے پر اعتماد اور قومی طاقت میں اضافے کے اسباب میں اصولی طور پر اضافہ کرنا ضروری ہے. قائد انقلاب اسلامی نے اسی طرح پابندیوں اور جے سی پی او اے کے بارے میں یورپ اور امریکہ کے حکام کے بیانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکیوں اور یورپیوں کو کسی بھی قسم کی شرط پیش کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایٹمی معاہدے میں کیے گئے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا ہے، اور جس فریق کو شرط رکھنے کا حق ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل کیا ہے. روزنامہ القدس العربی کی سرخی ہے کہ ہم ایک خود مختار فلسطینی ریاست کی تشکیل کے حامی ہیں اور اسرائیلی کالونیاں غیر قانونی ہیں. افریقی یونین کے 34ویں سربراہ اجلاس کے بیان میں افریقی رہنماؤں نے ایک بار پھر زور دیا کہ مقبوضہ فلسطین میں، جس میں مشرق بیت المقدس اور شام کی جولان ہائٹس شامل ہیں، اسرائیلی کالونیوں کی تعمیر غیر قانونی، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور عالمی برادری کو کالونیوں کی تعمیر کی ہر کوشش کو روکنا چاہیے. آدیس ابابا میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہونے والی اس اجلاس میں فلسطین اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے فلسطینی تنظیموں کی جدوجہد کی حمایت کا اعلان کیا گیا. افریقی یونین کے سربراہ اجلاس کے بیان میں اسی طرح کہا گیا کہ فلسطینی بحران کا حل عالمی اداروں کے ذریعے پرانے طریقے سے حل ہونا چاہیے، جس سے اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ پوری طرح سے ختم ہو جائے. اور اب رخ کرتے ہیں نیوز ایجنسیوں کا، اور پہلے یو این آئی کی یہ خبر، مودی نے ہندوستانی چائے کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والوں کو انتباہ دیا. نریندر مودی نے عالمی سطح پر ہندوستانی چائے کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والوں کو انتباہ دیتے ہوئے ایسی کوششوں سے دور رہنے کو کہا ہے. مسٹر مودی نے اتوار کو آسام کے سونت پور ضلع میں چائے کے باغ میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ چائے کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ ہندوستانی چائے کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے کی سازش منظم طریقے سے کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کے لوگ اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں. جیو اردو نے یہاں سرخی لگائی کہ وقت آ گیا پاکستان دوبارہ امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے میں کردار ادا کرے. اخبار نے تفصیل اس طرح سے لکھی کہ نیویارک یونیورسٹی کے بین الاقوامی تعاون مرکز کے سربراہ اور سابق امریکی صدر باراک اوباما کے سابق مشیر ڈاکٹر بارنیٹ آر رابن نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان دوبارہ امریکہ اور طالبان کے مابین افغان امن معاہدے میں اپنا کردار ادا کرے. جنوب ایشیا کے لیے امریکہ کی نئی ممکنہ حکومتی پالیسی کے موضوع پر سوچ کے زیر اہتمام جوہر ٹاؤن میں سیمینار سے خطاب میں ڈاکٹر بارنیٹ نے امریکی فوجیوں کی وطن واپسی، افغان جنگی قیدیوں کی رہائی، افغانستان میں جنگ بندی اور افغانستان کے مستقبل میں سیاسی روڈ میپ پر اظہار خیال کیا. اس موقع پر سینئر صحافیوں الطاف حسین قریشی اور حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ جو بائیڈن علاقائی اور بین الاقوامی امن کو فروغ دینے میں مؤثر کردار ادا کریں گے. کالم نگار سلیم صحافی کا کہنا تھا کہ امریکہ کا خیال تھا کہ افغان حکومت اور طالبان کسی معاہدے پر پہنچ جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا. ماہر بین الاقوامی امور محمد مہدی نے کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کے خطے کا اہم ملک ہے، ایران اور امریکہ کے تعلقات کی گرمی سردی سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا. ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آس پاس، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا. تو لیجیے سامعین پہلے سماعت فرمائیے پروگرام آس پاس، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا 4 سالہ دور صدارت ختم ہونے کے بعد مغربی ایشیا کے لیے ٹرمپ حکومت کی پالیسی کیا رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس سلسلے کا یہ پہلا حصہ ہے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں صہیونی حکومت کے مفادات کے لیے کام کیا اور جولان کی پہاڑیوں کا نام بدل کر ٹرمپ کی پہاڑیاں کر دیا گیا۔ اگرچہ ٹرمپ نے 28 جنوری 2020 کو نسل پرستانہ منصوبے سینچری ڈیل کی رونمائی کی تھی، لیکن دسمبر 2017 میں ہی خفیہ طور پر اس منصوبے کی رونمائی اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر 2017 میں سرکاری طور پر بیت المقدس کو اسرائیل کا نیا دارالحکومت قرار دیا تھا۔ ٹرمپ حکومت نے مئی 2018 میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس بھی منتقل کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے مشرقی بیت المقدس پر، جو کہ فلسطینیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی حاکمیت کو بھی سرکاری طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ ٹرمپ حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کو تسلیم کیا اور اس کی حمایت کی۔ ٹرمپ حکومت نے اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینی اتھارٹی کی مالی مدد بھی روک دی تھی۔ اس طرح انہوں نے صہیونیوں کی ایک اور خدمت کی۔ ٹرمپ صہیونی حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کی برقراری کے اصل منصوبہ ساز رہے ہیں۔ ٹرمپ حکومت نے اپنے آخری دنوں میں غاصب اسرائیلی حکومت کو سینٹ کام میں بھی شامل کر لیا تھا۔ اسرائیل کے لیے ٹرمپ نے جو اقدامات کیے وہ کئی اہم اہداف اور اسٹریٹجی پر مشتمل تھے۔ سب سے اہم ہدف یہ تھا کہ اسرائیل مغربی ایشیا میں جیو پولیٹیکل اکیلے پن سے باہر نکلے۔ اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کی برقراری کے منصوبے پر اسی مقصد سے عمل کیا گیا اور اب سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد اسرائیلی کمپنیاں متحدہ عرب امارات اور بحرین میں فعال ہیں۔ نیز اسرائیلی شہری آزادانہ طور پر مذکورہ ممالک آتے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم ہدف و مقصد یہ تھا کہ عربوں اور اسرائیل کا تنازعہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اسرائیل کے تنازع میں تبدیل کیا جائے۔ ایک اور اہم ہدف اور مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو مغربی ایشیا کے حالات و تغیرات میں سیکیورٹی کے لحاظ سے بالا دستی حاصل رہے۔ سینٹ کام میں اسرائیل کو رکنیت اسی سلسلے میں دی گئی ہے۔ ایک جرمن صحافی مائیکل تومان کے مطابق ٹرمپ نے 3 مرتبہ اسرائیل اور نیتن یاہو کو تحفے پیش کیے۔ سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینا، غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کو تسلیم کرنا اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی برقراری کے لیے عرب ممالک کو تیار کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے جو کام کیے ان کے پیش نظر تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست سے اسرائیل ناخوش ہے اور اس غاصب حکومت کو ٹرمپ کی شکست سے تشویش بھی لاحق ہو گئی ہے۔ جرمن اخبار زیتوشے زائتونگ نے 9 نومبر 2020 کو لکھا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی پشت پناہی حاصل ہوگی، لیکن امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کے سنہری دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صہیونی حکومت کی حمایت کی ٹرمپ کی پالیسی کا ماحصل اور نتیجہ یہ ہے کہ مشرق وسطی کا امن کا عمل رک گیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جنگ نہیں ہوئی، لیکن کشیدگی میں اضافہ ٹرمپ سے پہلے کے دور سے قابل موازنہ نہیں ہے۔ امریکہ کے تئیں فلسطینیوں کی بے اعتمادی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں عرب ممالک پر خاص توجہ دی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے جو دودھ دینے والی گائے کی اصطلاح استعمال کی تھی، وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ڈونالڈ ٹرمپ اپنی صدارت کے دوران عرب ممالک کے رہنماؤں کو یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ جب تک وہ فلسطین میں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں صہیونیوں کی آزادی عمل سے متفق ہوں، وہ جو بھی پالیسی اپنی سیکیورٹی کے لیے ضروری سمجھیں، انسانی حقوق یا جمہوریت کی پرواہ کیے بغیر اختیار کر سکتے ہیں۔ عرب ممالک پر ٹرمپ کی نظر مکمل طور پر مادی تھی اور روایتی مسائل سے گریز کرتے تھے۔ اسی بنا پر جنگ یمن 6 سال کے بعد بھی نہ صرف ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ یمن کو 21ویں صدی کے سب سے بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ ٹرمپ حکومت کے آخری ایام تک قطر اور 4 ممالک یعنی سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان کشیدگی کے حل کی کوشش نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے براہ راست حکم پر حکومت مخالف سعودی صحافی جمال خاشقجی کے بہیمانہ قتل کو نظر انداز کیا گیا۔ محمد بن سلمان کے اشاروں پر سعودی سماجی کارکنان اور سعودی شہزادوں کی گرفتاری پر بھی ٹرمپ حکومت نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ جرمن صحافی مائیکل تومان نے لکھا ہے کہ اگرچہ عرب ممالک متحد نظر آتے ہیں، لیکن در حقیقت ایک دوسرے سے بہت دور اور غیر متحد ہیں۔ عربوں کے قیام کے 10 سال بعد بھی پرانے مسائل اب بھی تازہ ہیں۔ بدعنوانی، بے روزگاری، روشن افق کا فقدان اور خوف وغیرہ۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ذریعے کیے گئے قطر کے محاصرے کا خاتمہ اور خلیج فارس علاقے کے عرب ممالک کی طرف سے مصر کو مدد جاری رہنا، یہ سب شاید اتحاد کی علامتیں ہوں، لیکن حقیقت میں عراقی، شامی، قطری، متحدہ عرب اماراتی اور سعودی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسٹیون ای کوک نے فارن پالیسی میں مشرق وسطی سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹرمپ کے دور صدارت کے خاتمے پر مغربی ایشیا میں ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی تعریف میں صرف یہ عبارت مناسب ہے کہ مربوط حکمت عملی کا فقدان۔ ہر حکومت کے لیے خارجہ پالیسی میں یکجہتی دشوار ہوتی ہے، اور مشرق وسطی میں ٹرمپ کی کارکردگی کا مسئلہ مربوط حکمت عملی کا فقدان نہیں ہے، بلکہ علاقے کے بارے میں ان کا مختلف رویہ ہے۔ جب ایک صدر جمہوریہ ہر چیز کے لیے اپنے غرائز پر تکیہ کرے اور خارجہ پالیسی کے مشاورتی عمل کو نظر انداز کرے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ جس چیز نے حالات کو بدتر کیا ہے، وہ ان کی خارجہ پالیسی کا غیر مربوط ہونا ہے۔ وہ ایک دن شام کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ایک دن نیٹو کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ایک دن وہ عراق میں پھنس جاتے ہیں، تو ایک دن شمالی کوریا یا کسی اور جگہ پھنس جاتے ہیں۔ علاقائی مسائل میں ٹرمپ حکومت کا اچانک گھس جانا مزید عدم استحکام کا ہی باعث بنا ہے۔ بظاہر ٹرمپ کے لیے سب سے کم اہمیت کی چیز انسانی حقوق رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پورے دور صدارت میں کبھی بھی انسانی حقوق کی طرف توجہ نہیں دی۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے مصر کے رہنما عبد الفتاح سیسی کو اپنا محبوب ڈکٹیٹر کہا، البتہ سیسی کے زیر کنٹرول مصر میں لوگوں کی شدید سرکوبی کے پیش نظر یہ بیان کوئی تعجب کی بات نہیں تھا۔ جہاں تک امریکی مفادات کی بات ہے، تو یہ قابل فہم ہے کہ امریکی مفادات اقتدار پسند لیڈروں کی حمایت ہی میں مثمر ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات شعبے کے ممتاز امریکی تجزیہ کار اسٹیفن والٹ مشرق وسطی سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ٹرمپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کو خارجہ پالیسی کے میدان میں کامیابی ملی ہے، لیکن اس سلسلے میں صرف ایک نقطہ مثبت رہا ہے اور وہ یہ کہ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی اور کسی ملک کو لیبیا کی طرح تباہ و برباد نہیں کیا۔ یہی وہ بات ہے جس کا دعویٰ ان کے تین پیشرو صدور نہیں کر سکتے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام اہم اقتصادی خبروں، اقتصادی موضوعات اور انٹرویوز پر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔
ایرانی محققین کے تیار کردہ جدید پرزو آلات عرب ملکوں کو برآمد۔ نئی کھدائیاں ایران کے معدنی ذخائر کو 60 ارب ٹن تک پہنچا دیں گی۔ تجارتی مذاکرات کی ورچوئل میٹنگ، ایران اور پاکستان کے نئی ڈپلومیسی۔ ایران کی ایک نالج بیسڈ کمپنی نے پیمائش کے جدید پرزے اور آلات تیار کر کے ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے علاوہ یہ آلات عرب ممالک کو برآمد کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس نالج بیسڈ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حسین مقدسی نے کمپنی کی جانب سے ان جدید آلات کی تیاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جدید پرزے اور آلات دباؤ، درجہ حرارت اور سطح کو ناپنے اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران 20 سال پہلے ان پرزوں اور آلات کو درآمد کرنے سے بے نیاز ہو گیا تھا، اور اس وقت وہ بہترین کوالٹی کے یہ پرزے اور آلات عرب ممالک کو برآمد کر رہا ہے۔ حسین مقدسی کا مزید کہنا تھا کہ اس وقت ایران میں تیار کردہ پرزے اور آلات بحرین کے ممالک سے لے کر برونائی تک کی تیل ترسیبات پر نصب ہیں۔ ایران کے وزیر صنعت، معدنیات اور تجارت علی رضا رزم حسینی نے کہا کہ معدنیات کے شعبے میں ہمارے ملک میں 63 قسم کی معدنیات ہیں، جن میں سے 37 ارب ٹن ذخائر کا پتہ لگایا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ نئی کھدائیوں کے بعد یہ مقدار 60 ارب ٹن تک پہنچ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے ایران تیل کی دولت سے مالا مال ایک ملک ہونے کے علاوہ معدنی دولت سے مالا مال ملک بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایران میں 10,000 کانیں موجود ہیں، کہ جن میں سے 6,500 کام کر رہی ہیں۔ ایران کی معدنیات کے شعبے میں روزگار کا ہر موقع براہ راست 5 لوگوں کے لیے اور بالواسطہ طور پر 20 سے زائد لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتا ہے۔ معدنی مواد ایران کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 1% اور معدنی صنعتیں تقریباً 6% تشکیل دیتے ہیں۔ کراچی میں ایران کے قونصل خانے کی کاوشوں سے مشترکہ تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایران اور پاکستان کی پہلی ورچوئل میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے اعلی سفارتکاروں، ایوان تجارت کے عہدیداروں، تجارتی کمپنیوں کے نمائندوں اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی۔ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اس میٹنگ میں کہا کہ دونوں ملکوں کے حکام باہمی تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اسلام آباد میں ایران کا سفارت خانہ اور پاکستان کے دیگر شہروں میں ایرانی قونصل خانے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تاجروں کی ہر قسم کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں پاکستان کے سفیر رحیم حیات قریشی نے بھی دونوں ملکوں کے تاجروں کے درمیان تعاون اور لین دین میں اضافے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان دینی، ثقافتی اور تاریخی لحاظ سے ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ یہ قربت تجارتی تعلقات کی راہ میں حائل ہر قسم کی رکاوٹ کو دور کر سکتی ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں دونوں ملکوں کے درمیان لین دین کو آسان بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔
ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے دنیا کی معیشت بری طرح سے متاثر ہوئی، لیکن اس عرصے کے دوران ایران کی زرعی اجناس کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات پیش خدمت ہیں اس رپورٹ میں۔
ایران کی زرعی اجناس کی برآمدات میں گزشتہ 10 ماہ کے دوران 25% سے زائد اضافہ ہوا ہے، اور یہ 7 ملین ٹن سے تجاوز کر گئی ہے، جن کی مالیت $4.9 ارب ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ برآمد شدہ زرعی اجناس میں پستہ سر فہرست تھا، جبکہ 98,800 ٹن کھجور، 656,000 ٹن تربوز اور 551,000 ٹن سیب برآمد کیا گیا۔
جی ناظرین، اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی چاول بہت مشہور ہے پوری دنیا میں، اور نہ صرف ملکی ضروریات کو پورا کرتا ہے بلکہ پاکستان چاول برآمد کر کے اس سے زر مبادلہ بھی حاصل کرتا ہے۔ تو چاول کی صنعت اور پاکستان میں اس کی ترقی کے کیا امکانات ہیں اور کیا وسائل ہیں، اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور صنعت کار جناب شمس الاسلام۔
دیکھیں جی، آپ کا جو ہے پروڈکشن کے اس میں آپ پاکستان کی جو لاسٹ ایئر تھی 7.2 ملین ٹن کی پروڈکشن تھی، اس دفعہ 7.7 ملین ٹن کی پروڈکشن ہے۔ کوئی 4 ملین ٹن سے زیادہ پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے، پھر ہماری لوکل کنزمپشن بھی ہے، کوئی 3.5 ملین ٹن کی لوکل کنزمپشن بھی ہو جاتی ہے۔ تو کنزمپشن کا جو ڈومیسٹک ہے وہ بڑھنا اور کم ہونا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے جو دوسرے اسٹیپل ہیں جیسے ویٹ کا جو آٹے کی قیمت ہے وہ اگر کم ہوتی ہے تو پھر اس کی ہماری رائس کی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ آٹا مہنگا ہوتا ہے تو پھر رائس کے اوپر بھی اس کا پریشر آتا ہے کنزیومر کا۔ تو ہمارے جو ہے ایک اسٹیپل کے طور پہ بھی یہ یوز کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان میں مینلی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے ایکسپورٹ ارننگ کموڈیٹی۔ اور اس میں جو ہے تقریباً ہزاروں کے حساب سے، میں آپ کو کراچی کی مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں جو ری پروسیسنگ پلانٹس ہیں وہ تقریباً 300 سے لے کے 500 کے قریب ری پروسیسنگ پلانٹ ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے پورٹ قاسم میں بہت بڑے بڑے پلانٹ لگائے گئے ہیں، کیونکہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے اور ایکسپورٹس میں اب ہماری کوالٹی بہتر ہو گئی ہے پاکستان کی۔ جو پہلے مینولی کلین کیا جاتا تھا، اب وہ ری پروسیسنگ پلانٹس پہ لگ کے اریچے کا چاول کلر سارٹر ہو کے گریڈنگ کر کے 5% بروکن تک کا، اور ہمارا پریمیم وہ فیچ کر رہا ہے، جو پرائس آپ پہلے ایف اے کیو کوالٹی ایکسپورٹ کر کے کرتے تھے اب اس سے زیادہ پرائس آ رہی ہے۔ جیسے جیسے پاکستان سے رائس کی ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں انہوں نے اپنی ایکسپینشن کے لیے ری پروسیسنگ پلانٹ لگائے ہیں، اور کراچی میں جو سائٹ کا ایریا ہے، اس کے علاوہ آپ کا جو پورٹ قاسم ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے یونٹ لگے ہیں، تاکہ جو آرڈرز ہیں وہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی کوالٹی کے حساب سے پروسیس کر کے بھیج سکیں۔ اور آپ کی جو اب دنیا میں اب ایک ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، کنزیومر جو امپورٹرز جو ہیں وہ اب ایف اے کی کوالٹی نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں 5% بروکن کی کوالٹی دیں، کلر سارٹڈ ہو، ڈبل پالش ہو، سلکی پالش ہو۔ تو ان سب ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے جو رائس ایکسپورٹروں نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہیں، بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہیں، نہ صرف کراچی میں پورٹ قاسم میں بلکہ جو پنجاب میں گروئنگ ایریا اور اندرون سندھ، وہاں پر بھی انویسٹمنٹ ہو گئی۔ پہلے سندھ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر ایک آرتھوڈاکس پرانی سٹائل کی فلار مل اور جو رائس ملز ہوتی تھیں، اب وہ بھی ماڈرنائز ہو گئی ہیں۔ تو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اور رزلٹ یہ ہے کہ ایکسپورٹ جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ گروور تک اور ملر تک پہنچ رہا ہے، اور وہ ماڈرنائز ہو رہے ہیں۔ اب فارمر بھی اپنے آپ کو پروگریسو اس میں لے کر آ گئے ہیں، وہ بھی جدید ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں، اور پاکستان میں پر ایکڑ ییلڈ بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو رائس کا جو ہے انڈسٹری اور ایکسپورٹ کا جو سیکٹر ہے بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے. کاسٹ دوسرے کنٹری کے مقابلے میں ذرا مہنگی ہوتی ہے, لیکن ہمارے پاس جو افریقہ کی مارکیٹ ہے وہاں پر پاکستانی رائس کا جو ایک ٹیسٹ بنا ہوا ہے جو نان باسمتی کا ہے, انہی کا ورائٹی جاتی ہے. اسی طرح سے پاکستان کی جو باسمتی ہے اس کی ایک اپنی پہچان ہے, اس کا ایک اروما ہے, اس کی ٹریڈیشنل جو ورائٹی ہے سپر باسمتی, اس میں ایک ٹیسٹ ہے, ایک اروما ہے جو انڈیا کے پاس اب نہیں ہے. ایران ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور نو ڈاؤٹ وہ بہت بڑی کوانٹٹی امپورٹ کرتا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور اس وجہ سے پاکستان سے جو ہے ایکسپورٹس نہیں ہو پا رہی. تو ہمیں اس کے ساتھ ایران کے ساتھ اگر ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو پھر ہمیں کچھ ایگریمنٹس کرنے پڑیں گے, ہمیں جو ہے بارڈر کے اوپر کامن ٹریڈنگ زون بنانے پڑیں گے اور ساتھ ہی ہمیں بارڈر پہ ایک انڈسٹریل پارک بنانے پڑیں گے, اور اس کی جو گیس کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کی جو بجلی کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ایران وہاں پہ مہیا کرے تاکہ وہ سستی ہو, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ گیس اور بجلی بہت مہنگی ہوتی ہے. اگر یہ وہاں سے سستی ملنا شروع ہو جائے گی اور انویسٹر دونوں سائڈ سے اگر پاکستان سے اور ایران سے وہاں پہ انڈسٹری لگاتے ہیں تو دونوں سائڈ کے جو بارڈر کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں, غریب ہیں, ان کی غربت بھی دور ہو سکتی ہے. اور اسمگلنگ کے پیچھے سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ غربت ہے, غریب لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے, نہ وہاں پہ وہ کوئی کلٹیویشن کر سکتے ہیں بارڈر کے پاس, نہ وہاں پر کوئی انڈسٹری ہے. حکومت کو ایران کے ساتھ کچھ سلیکٹڈ آئٹمس کے اوپر ایف ٹی اے کرنا ہوگا, اور ان آئٹمس کو بھی جو آپ کے جو یہاں پہ ایک دوسرے ممالک میں اگر اسمگلنگ کے ذریعے جا رہے ہیں تو ان کو ان کامن ٹریڈنگ زون کے اوپر رکھ کے آپ اس کو بیچیں. اور اس کے لیے ایک حل بھی یہ ہے, کراچی چیمبر آف کامرس نے سجیشن بھی دی ہے کہ آپ اس زون کے اندر ایک پرومیسری نوٹ کی شکل میں ایک کرنسی انٹروڈیوس کرائیں اور اس کا نام روپیال رکھیں. آپ نے دونوں سائڈ نے وہاں پہ آؤٹ لیٹ کھول لیے اور وہاں پہ مال کے بدلے مال بھی دے سکیں, اور اگر کسی نے مال نہیں خریدنا اور اپنا مال بیچنا ہے تو وہ اس پہ روپیال لے, اور جب وہ شام کو اپنا شٹر ڈاؤن کرتا ہے تو اس ایکسچینج کاؤنٹر وہاں پہ بنے ہوں دونوں ملکوں کے, وہیں پر آپ کو جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے آپ کو لوکل کرنسی مل جائے. ایک روپیال کی ویلیو آپ جو ہے ایک ڈالر کے برابر رکھیں تاکہ آپ کو کاسٹنگ میں آسانی ہو. تو جب ایرانی ٹریڈر اب جائیں گے تو وہ اپنا کاؤنٹر پہ ایکسچینج کرائیں گے, اسی طرح سے پاکستانی آئیں گے تو پاکستان سے ہو سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب شمس الاسلام. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اصفر کاظمی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.